السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او آمن سامع. باب 51. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او آمن سامع. باب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس کو میرا کلام پہنچایا جائے وہ اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے جس نے مجھ سے سنا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب العلم سے اس باب کا کیا تعلق ہے. چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ علم کیسے پھیلتا اور کیسے بڑھتا ہے، یا علم کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ کیا ہے، ایک تو ہے کتابت یعنی لکھنا، اور دوسرا ہے سینہ در سینہ یعنی زبان سے سننا، اسے یاد رکھنا، پھر آگے پہنچانا. تو چونکہ حدیث کو سننا، پھر اسے یاد رکھنا، پھر اگلوں تک پہنچانا، یہ علم کے پھیلنے کا ایک ذریعہ ہے، اور احادیث اسی وجہ سے زیادہ پھیلی، یعنی صحابہ کرام اور پھر اس کے بعد تابعین، ان تمام نے احادیث کو حفظ کیا، اپنے حافظے میں محفوظ کیا، پھر اسے دوسروں تک منتقل کیا، پہنچایا، اور اس طرح سے یہ علم پھیلتا گیا اور الحمدللہ آج ہم تک پہنچا. کتابت سیکنڈ درجہ رکھتی تھی ان کے نزدیک، اور پہلے وہ لوگ حفظ کو زیادہ ضروری سمجھتے تھے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا کہ جو مجھ سے سنے پھر اسے دوسروں تک پہنچائے، اور جس کو پہنچائی گئی ہے بات وہ سنانے والے سے زیادہ اچھا یاد رکھنے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور واقعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کو سنایا، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا عمر رضی اللہ عنہ نے احادیث صحابہ کرام کو بتائیں، تھوڑی ہی احادیث انہوں نے بتائیں، لیکن انہیں احادیث کو آگے ان لوگوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اور پھر جو تابعین تھے انہوں نے اور زیادہ کام کیا، تبع تابعین تھے انہوں نے اور زیادہ کام کیا، محدثین جو آگے اور لوگ آتے رہے انہوں نے اس سے بڑھ کر ان احادیث کو آگے پہنچایا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے یہ صحیح بخاری لکھی اور امام مسلم نے صحیح مسلم لکھی. تو امام بخاری اس باب کو یہاں پر کتاب العلم میں اس لیے لائے ہیں تاکہ یہ باب بھی دراصل علم سے متعلق ہی ہے، اس میں بھی علم کی اشاعت کی اور علم کو آگے پہنچانے کی بات کی گئی ہے، اور تبلیغ کی بات کی گئی ہے یعنی پہنچانا ہے، بلاغت اس کو ہم کہتے ہیں، اور پہنچنا بلغ انی ولو آیا کہ پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. جیسے کہ عمدۃ القاری میں بدر الدین عینی نے رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حدیث کا تعلق پچھلی حدیث سے کیا ہے. تو پچھلی حدیث میں جب ہم نے دیکھا تھا کہ علم کی مجلس کی بات کی گئی تھی، اور علم کی مجلس میں علم حاصل کرنے کے لیے اپنی انا کو مسئلہ نہ بنانے کا ذکر تھا کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جایا جائے، اور یہاں پر دراصل علم کو آگے پہنچانے کی یعنی تبلیغ کی بات کی گئی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں حدیث. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال على بعيره وامسك انسان بخطامه او بزمامه قال اي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس يوم النهر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغوا الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو اعلم منه. ہم سے بیان کیا مسدد نے، کہا ہم سے بیان کیا بشر نے، کہا ہم سے بیان کیا ابن عون نے، اور انہوں نے ابن سیرین سے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے، انہوں نے اپنے والد ابو بکرہ سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے تھے اور ایک آدمی اونٹ کی نکیل یا اس کی باگ تھامے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ ہم لوگ چپ رہے، یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کچھ اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں، یوم النحر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم چپ رہے یہاں تک کہ ہم سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا جو نام ہے اس کے سوا اور کوئی نام رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر اس طرح سے حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت۔ اس مہینے میں اس شہر میں جو یہاں حاضر ہے وہ اس کو خبر کر دے جو غائب ہے، کیونکہ جو حاضر ہے شاید وہ ایسے شخص کو خبر کر دے جو اس بات کو زیادہ سے، یعنی اس سے زیادہ یاد رکھے۔ ایکچولی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر گئے تھے یہ اس وقت کا آپ کا خطبہ ہے، اور دراصل یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بات کی ہے کہ انسان کی جان اور مال، عزتیں، آبروئیں کس قدر احترام کے قابل ہیں، کس قدر اہم ہیں، کہ جیسے اس دن کی اہمیت ہے کہ یوم النحر ہم سب جانتے ہیں کہ اس دن قربانی ہوتی ہے اور اس دن حاجی کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو جس طرح سے اس دن کی حرمت ہے اور اس دن کی اہمیت ہے اسی طرح سے انسانی جان اور مال اور آبرو کی بھی حرمت ہے۔ پھر اس شہر، یعنی کون سا شہر تھا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ شہر دراصل مکہ تھا، یعنی یہاں پر ہر غلط کام ختم ہو جاتا ہے، یہاں پر یہاں کی گھاس نہیں توڑی جاتی، یہاں کی چیزیں اٹھائی نہیں جاتی، گری پڑی چیز، یعنی حرم کا معاملہ بالکل سب شہروں سے الگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، اور چونکہ یہ مہینہ حج کا مہینہ تھا تو لہٰذا سب نے بتایا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ جس طرح سے ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت ہے تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جانیں، تمہارے خون یعنی تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر اسی طرح سے حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت اور اس مہینے کی حرمت ہے، کیونکہ یہ جو مہینہ تھا ذی الحجہ دراصل یہ حرمت والے مہینوں میں سے آتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں نہ جنگ کی جاتی ہے نہ کسی کو ستایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اہمیت بیان کی، اور پھر آخر میں جو بات آپ نے فرمائی کہ جو یہاں حاضر ہے وہ اس کو خبر کر دے جو غائب ہے، کیونکہ جو حاضر ہے شاید وہ ایسے شخص کو خبر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھے۔ تو جیسے کہ وہ شہر حرمت والا ہے ہم سب جانتے ہیں، وہ مہینہ حرمت والا ہے، اور وہ دن حرمت والا جو کہ یوم النحر ہوتا ہے، تو لہٰذا انسان کی جان بہت زیادہ اہم ہے۔ اور اصل جو آج ہمارا حدیث کا جو عنوان ہے یا باب ہے کہ پہنچانے والا شاید اس طریقے سے نہ پہنچا سکے، یا پہنچانے والا تو پہنچا دے لیکن جو سننے والا ہے وہ سنانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا یا زیادہ فقیہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری احادیث دراصل اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ ایک بات آپ نے پہنچائی اور آپ سے جس نے سنی تھی وہ زیادہ بہتر آپ سے اس کو سمجھتا ہو، اور وہ زیادہ فقیہ ہو، زیادہ اس کو دین میں تفقہ حاصل ہو، اور اس میں زیادہ غور و فکر کر کے وہ اس سے کئی مسائل کا حل نکال سکتا ہے اجتہاد کر کے۔ تو لہٰذا تمہارا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا، تم پہنچا دو، اور جب تم پہنچاؤ گے تو اس کو آگے سننے والے ہو سکتا ہے تم سے بہتر یاد رکھنے والے ہوں، اور تم سے بہتر اس کو مزید اس کا ایکسپلینیشن کرنے والے ہوں۔ اس سے ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ ہم کو عمل نہیں آئے گا تب تک ہم آگے نہیں پہنچائیں گے، پہلے ہم سیکھ لیں بعد میں ہم آگے پہنچائیں گے، پہلے ہم پوری طرح سے باعمل ہو جائیں تب ہم آگے پہنچائیں گے۔ ایسے بہت سارے بہانے ہیں جو کہ شیطان نے انسان کے ذہن میں بٹھا دیے ہیں، جس کی بنا پر انسان آگے بڑھ کر کوئی کام کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہاں سیکھنے کی بات دراصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ پہلے تم عمل کرو اس کے بعد پہنچاؤ، بلکہ آپ نے کہا فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب فإن الشاہد عسى أن يبلغ من هو أعلم منه، کہ پس چاہیے کہ لیبلغ، ضرور چاہیے کہ ایسا ہو جو موجود ہو تو وہ غائب کو پہنچا دے. کیوں؟ بے شک جو سنانے والے ہیں ہو سکتا ہے انہیں وہ بات ویسے سمجھ میں نہ آئی ہو جیسے کہ سننے والے کے سمجھ میں آئی ہو. تو تمہارا کام ہے تم سنا دو, ہو سکتا ہے جو سننے والا ہے تم سے زیادہ یاد رکھے. تو یہ دراصل دین کی تبلیغ کی بات کی گئی ہے, دین کی باتوں کو آگے پہنچانے کی بات کی گئی ہے, تعلیم اور تعلم کی بات کی گئی ہے کہ ان کو آگے پہنچانا ضروری ہے. صرف اپنے تک محدود نہ رکھا جائے اور یہ نہ سوچا جائے کہ اچھا ہم پہلے پوری طرح عمل کریں گے تب آگے پہنچائیں گے. نہیں, بلکہ جس کو جتنا جتنا آتا ہو کوشش کرے کہ آگے پہنچا دے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں, جیسے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ایک کال آپ کو لکھوایا تھا, بہت بڑے اسکالر کی سینگ ہے کہ علم پر عمل کرنا پہنچانے سے ہی سیکھا ہے. یعنی جب ہم پہنچائیں گے, علم کو آگے دیں گے تو اسے خود بخود عمل آ جائے گا, ہم خود عمل کریں گے. کیونکہ ہر انسان کے دل میں ایک ضمیر ہوتا ہے جو اسے اکساتا ہے یا اسے ابھارتا ہے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو. لہٰذا انسان کوشش کرتا ہے کہ پھر وہ خود عمل کرے. تو لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے ہم پہنچا دیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے اس پہنچائے جانے کو کس طرح سے یاد رکھا اور کس طرح سے اس پر عمل کیا, کہ جس کی جدھر نظر پڑی یا جس کو جدھر اس کا رخ تھا وہ ادھر کے لیے نکل پڑا. ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اور ان کی بیوی دمشق چلے گئے. دمشق میں انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا جہاں پر دن رات تعلیم کا کام ہوتا تھا. صبح دوپہر شام ہر وقت وہاں پر مدرسہ چلتا رہتا تھا, ایون چھوٹے بچوں کے لکھنے پڑھنے کا بھی انتظام تھا. ان کی بیوی جو مدرسہ چلاتی تھی وہاں پر وہ چھوٹے بچے یعنی چھوٹے لڑکے اور لڑکیوں کو لکھنا سکھاتی تھی, اور اس کے لیے وہ لوگ سلیٹ کا استعمال کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں اس دور میں یہ وائٹ بورڈ تو نہیں آیا تھا, پتھر کی سلیٹ ہوتی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا تختی جسے ہم کہتے ہیں, اور وہ پتھر کی سلیٹ پہ, بلکہ آج بھی انڈیا میں ہو سکتا ہے ملتی ہو, پتھر کی سلیٹ پر ہم لوگ قلم سے لکھا کرتے تھے اور اس پر مٹانا آسان ہوتا تھا تاکہ پریکٹس کے لیے یہ سلیٹ ہوا کرتی تھی, جیسے آج وائٹ بورڈ ہوتا ہے جس پر ہم لوگ مارکر سے لکھتے ہیں, تو اس پر رب بھی کر دیتے ہیں ہم. تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ ان کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی وہاں پر وہ سلیٹ پر بچوں کو الف با تا سب پڑھنا اور لکھنا سکھاتی تھی, اور اس کے لیے وہ سلیٹ کا استعمال کرتی تھی, اور دن رات ان کے پاس دور دراز سے لوگ آتے. ایون ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کے بارے میں جو ایک صحیح روایت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کچھ تابعین آئے اور انہوں نے سوال کیا ام دردہ رضی اللہ عنہا سے, تو وہ سوالات کرتے گئے کرتے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی. تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے تو ام دردہ کو بہت ہی مصروف کر دیا اور یہ تو پریشان ہو گئی ہوں گی ہمارے سوالات سے, اب ہم بند کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, تم جتنے سوالات پوچھنے تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو, میں علم کی محفلوں اور مجلسوں سے کبھی بھی اکتاتی نہیں ہوں, بلکہ مجھے اس میں اور شوق آتا ہے کہ میں علم کی مجلسوں میں بیٹھی رہوں اور بتاتی رہوں. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کیسے صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا کہ فلیبلغ شاہد الغائب, کہ جو موجود ہے جو شاہد ہے وہ غائب تک بات پہنچا دے. تو یہ صحابہ اکرام نے دین کو اسی طرح سے آگے پہنچایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو علم کی مجالس ہوا کرتی تھی ایک جمع غفیر ہوا کرتا تھا, لوگ دور سے دیکھ لیتے کہ اتنا جمع غفیر کیوں ہے اور کیا بات ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں جو لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں, احادیث کا علم دے رہے ہیں. تو ہر صحابی نے اپنے استطاعت کے مطابق جتنا وہ کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آگے نسل در نسل پہنچایا, خود بھی سیکھا اور آگے لوگوں کو بھی بتایا. تب ہماری بھی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو سیکھا ہے اس کو ہم آگے پہنچائیں, اور شیطان کے اس بہکاوے میں نہ آئیں کہ اچھا جب تک کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہو جاتے تب تک کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے, ہم بتائیں گے نہیں. عمل کی کوشش تو زندگی بھر جاری رکھنا ہے, یہ تو ایک اسٹرگل ہے ایکچولی, یہ تو ایک جدوجہد ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اچھا ہاں اب میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں, اب میں پوری طرح سے باعمل ہوں لہٰذا اب میں کام کروں. یہ تو الٹا غرور اور تکبر والی بات ہوگی. کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مکمل ہوں, میں پرفیکٹ ہوں, میں اب ہر چیز پر عمل کرتا ہوں لہٰذا اب میں آگے تبلیغ کروں گا. نہیں, جہاں سے انسان نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ وہ پرفیکٹ ہے اور وہ مکمل ہے وہیں سے اس کا زوال شروع ہوتا ہے, اور یہی تکبر ہے اصل میں. تو عمل تو آتے رہتا ہے علم کے ساتھ ساتھ, اور تبلیغ سے انسان خود عمل بھی کرنا سیکھتا ہے, اور انسان کتنا بھی عمل کر لے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کو اپنے فضل و کرم سے نیکیوں پر قائم رکھے، ورنہ انسان کے قدم تو ڈگمگاتے رہتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ سنبھل جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنا یہ کام جاری رکھیں کہ جو کچھ سنا ہو اسے آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، لیکن اس کے لیے حکمت عملی بھی ضروری ہے۔ باب العلم قبل القول والعمل، باب نمبر 52 ہے، علم مقدم ہے قول اور عمل پر۔ جیسے کہ لوگوں میں یہ کہاوت مشہور ہے، ابھی تو کہاوت ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہی ہے، کہ یہ بات بہت مشہور ہو گئی تھی کہ پہلے عمل اور بعد میں علم ہے۔ یعنی لوگوں نے دراصل یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا یا لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلانی شروع کر دی تھی کہ علم حاصل کرنا اتنا ضروری نہیں اور علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا علم کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اصل ویلیو اصل فضیلت عمل کی ہے۔ تو امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے بتا دیا کہ نہیں، العلم قبل القول والعمل، کہ علم فضیلت والا ہے، علم کو قول اور عمل سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ علم ہوگا تو ہی اس کے بعد آگے کچھ کہنا اور عمل کرنا ہوگا، سننا ہوگا، علم ہوگا ہی نہیں تو پھر کہاں سے درجات بلند ہوں گے۔ تو لہٰذا پہلے علم کی فضیلت ہے اور عمل بعد کی بات ہے، عمل ہو یا نہ ہو علم آ جائے گا تو وہ دراصل خود بخود انسان کو فضیلت والا اور شرف والا بنا دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، بابن العلم قبل القول والعمل، باب علم مقدم ہے قول اور عمل پر۔ پچھلے باب سے اس کا تعلق عمدۃ القاری میں ہے اور وہ لکھتے ہیں اس کے رائٹر کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ دونوں باب میں کیا تعلق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ پہلے باب میں مبلغ اور سامنے کا حال ہے اور اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو علم حاصل کرتے ہیں، اس باب میں تعلیم کا زیادہ تبصرہ ہے اور پہلے والے باب میں مبلغ کا تذکرہ تھا۔ پھر دیکھا جائے تو اکثر علماء کا یہ کہنا یہ ہے کہ یہ انتہائی مؤثر باتیں ہیں جو امام بخاری نے اس باب کے تحت لائی ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں علم کی کوئی فضیلت نہیں، پہلے عمل ضروری ہے، تو دراصل ان کی بات غلط ہے، پہلے علم ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی ہیں قرآن میں اس سے دلیل دی ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے کر آئے ہیں، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو باتیں کی ہیں اس کے وہ بات لائے ہیں بطور دلیل کے۔ تو اس باب میں تعلیم کا ذکر زیادہ ہے یا تعلیم پر تبصرہ زیادہ ہے، اور یہ باب دراصل علم کے بیان کے بارے میں ہے کہ قول اور عمل اور علم، تو اس میں سے کون سا بہتر ہے کہ علم پہلے ہے اس کے بعد قول اور عمل آتے ہیں۔ ایک انسان تبلیغ بھی جب ہی کر سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہو۔ اس باب میں علم کی بات کی گئی ہے اور پچھلے باب میں تبلیغ کی بات کی گئی تھی۔ باب کا مقصد ہے علم کی عظمت کو ثابت کرنا۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ باب کا کیا مقصد ہے تو عمدۃ القاری نے بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ دراصل اس باب میں علم کی عظمت کو ثابت کرنا ہے۔ علم عمل سے مقدم ہے، جب تک علم حاصل نہ ہو انسان اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، نہ بات سنی جا سکتی نہ ہی علم پر عمل ہو سکتا ہے جب تک کہ علم نہ ہو، اور انسان اچھے اور برے کی تمیز اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہو۔ علم دل کا عمل ہے اور اعمال انسان کے جوارے سے ہوتے ہیں، چونکہ دل سارے اعضاء سے افضل ہے اسی طرح علم بھی عمل سے افضل ہے، اور فضیلت کی احادیث اسی کے ساتھ ثابت ہیں جس میں علم اور عمل ہو۔ امام بخاری نے علم کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ باب باندھا ہے۔ علم کی فضیلت کیا ہے اور طریقہ بہت بلیغ ہے، امام بخاری باب کے اندر وہ تمام دلائل لے کر آئے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علم افضل ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن میں آیت آتی ہے، یا ایہ النبی فطلق النساء لعدتہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے اندر۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق تو نہیں دی اپنی بیویوں کو، لیکن علم تو تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو طلاق کے بارے میں باتیں نازل فرمائی ہیں وہی نازل فرمائی ہیں، اس کا علم تو اللہ کے رسول کو تھا۔ تو علم پہلے افضل ہے اور عمل بعد میں ہے، اور علم کا ہی یہ تقاضا ہے کہ انسان علم پر قائم ہو جائے۔ اور سفیان بن عیینہ سے پوچھا گیا علم کی فضیلت کے بارے میں تو انہوں نے جواب دیا کہ فَعَلَمْ أَنَّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ کہ پس خوب جان لو کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ سورہ محمد آیت نمبر 19 کی آیت ہے, اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ. تو یہاں پر علم کی بات پہلے ہے اور گناہوں کی بخشش کی بات بعد میں ہے, کیونکہ گناہوں کی بخشش کا عمل کیا ہے, وہ عمل ہے اصل میں. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, یہ علم سے تعلق ہے. تو علم کی بات پہلے کی گئی ہے اور عمل کی بات بعد میں کی گئی ہے. علم کا مقام عمل سے پہلے ہے, عمل بعد میں, علم پہلے. توحید کا علم پہلے بتایا گیا, اس کے بعد میں عمل کی راہیں بتائی گئیں. پھر قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, وَعَلَمْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, وَعَلَمْ أَنَّكُمْ مُلَاقُوا. تو ایسی ہمیں کئی آیتیں ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پس جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. پھر جان لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ایسی بہت ساری آیتیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں. تو علم عمل کا امام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وحی کو حاصل کر رہے ہوتے تھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے, تو وہ کیفیت بہت زیادہ بھاری ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور کہا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں, اس کا پڑھوا دینا اور جمع کروا دینا ہمارے ذمے ہے. تو ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم لے رہے تھے, وہی کا علم آپ کو مل رہا تھا, وہی آپ کے اوپر نازل ہو رہی تھی. تو علم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں. تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے کہ علم کس طرح سے افضل ہے. لقول اللہ عز وجل فعلم انہ لا الہ الا اللہ فبدا بالعلم وان العلماء هم ورثت الانبیاء ورث العلم من اخذه اخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنه وقال جل ذكره انما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها الا العالمون وقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما العلم بالتعلم وقال ابو ذر لو بداتم السمسام على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيزوا علي لنفستها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب فقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء فقهاء علماء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ترجمہ دیکھتے ہیں. لقول الله عز وجل فعلم انه لا اله الا الله, اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ کہنا یا فرمانا کہ پس جان لو کہ بے شک اللہ ہی الہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے علم کو پہلے بیان کیا. فبدا بالعلم وان العلماء هم ورثۃ الانبیاء, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے علم کو بیان کیا, اور حدیث میں ہے کہ عالم لوگ وہی ہیں جو پیغمبروں کے وارث ہیں. ورث العلم, پیغمبروں نے علم کا ترکہ چھوڑا. من اخذہ اخذ بحظ وافر, پس جس نے علم حاصل کیا اس نے پورا حصہ یعنی اس وراثت کا, اس ترکے کا پورا حصہ لیا. اور حدیث میں ہے وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَتْلُهُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ, جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے راستہ چلے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں انما يخشى الله من عباده العلماء, کہ بے شک علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں, جو جاننے والے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں وما يعقلها الا العالمون, ان مثالوں کو وہی سمجھتے ہیں جو عالم ہیں. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے وقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, کہ دوزخ میں ڈالے جانے والے لوگ کہیں گے کہ اگر ہم پیغمبروں کی بات سنتے یا عقل رکھتے ہوتے تو آج ان دوزخیوں میں نہ ہوتے. پھر سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ کہہ دیجئے اے پیغمبر، کیا دونوں یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں ہو سکتے، یعنی علم والے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین وانما العلم بالتعلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اور فرمایا علم سیکھنے ہی سے آتا ہے۔ وانما العلم بالتعلم، یہ بہت اہم بات ہے دیکھا جائے تو، کہ بے شک علم سیکھنے سے آتا ہے۔ وقال ابو ذر رضی اللہ عنہ لو وضعتم السمسام علی ہذہ واشار الی قفاہ ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیز علی لانفذتها، کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم تلوار یہاں رکھ دو، اور انہوں نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم تلوار میری گردن پر بھی رکھ دو، یعنی گردن کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، تو اس وقت بھی میں سمجھوں گا کہ میری گردن مارنے سے پہلے میں ایک ہی بات سنا سکتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے، تو البتہ میں اس کو ضرور سنا دوں گا۔ یعنی ان کی بات کو سنانے کے لیے وہ اتنا ضروری سمجھتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ، کہ اس کو سنانے کے لیے چاہے ان کی گردن ماری جا رہی ہو تو گردن جدا ہونے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بات جو مجھے یاد ہو میں ضرور سنا دوں گا۔ اور اللہ کے رسول کا جو فرمانا ہے کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ آپ نے فرمایا کہ حاضر کو چاہیے کہ غائب کو میرا کلام پہنچا دے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ وقال ابن عباس کونوا ربانیین، کہ ربانی بن جاؤ۔ اور ربانی کیسے؟ حکماء فقہا علماء، حلیم بردبار عالم سمجھدار۔ اور بعض لوگوں نے کہا ویقال الربانی الذی یربی الناس بصغار علم قبل کبارہ، کہ ربانی وہ ہے جو کہ تربیت کرے لوگوں کی، یربی الناس تربیت کرے لوگوں کی، بصغار علم چھوٹی چھوٹی باتوں سے علم کی، قبل کبارہ بنسبت اس کی بڑی باتیں، یعنی پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائے اور اس کے بعد بڑی باتیں۔ تو یہاں پر دراصل آپ دیکھیں کہ علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ علم آخر ہے کیا، علم کی فضیلت کیوں ہے۔ اور یہاں پر ان آیات اور احادیث سے دلیل لائی گئی ہے کہ علم بذات خود بہت بڑے درجے کا حامل ہے، علم انبیاء کا ورثہ ہے، اور جو چلا اس راستے پر، علم کے راستے پر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور کسی اسکالر کا کہنا ہے کہ خشیت علم کا ثمرہ ہے۔ علماء ہی وہ افراد ہوتے ہیں جو اللہ کی صفات کو اور اللہ کی توحید کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ جیسے کہ شعبی سے کسی آدمی نے کہا کہ تم جانتے ہو عالم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا العالم من خشیت اللہ، کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور علم حاصل نہ کرنا قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلے کا سیکھنا مجھے پوری رات قیام سے زیادہ عزیز ہے، پسند ہے، اور جسے علم ملا اسے خیر کثیر مل گئی۔ تو یہاں پر حدیث اور قرآن کی آیت دونوں کو ملا کر پھر بعد میں صحابہ کے اقوال کو بتا کر یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ علم افضل ہے، یعنی علم کی اہمیت کو گھٹایا نہ جائے۔ کیونکہ جو لوگ عمل کی بات کرتے ہیں اور اس سے پیچھا چھڑاتے ہیں، یا کوئی چیز سیکھنے کے لیے آنا ہی نہیں چاہتے، نہ سکھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں، نہ خود سیکھنا چاہتے ہیں نہ دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں، جو لوگ سیکھ کر سکھانا چاہتے ہیں ان کے بھی پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پر بتایا گیا کہ نہیں، جو لوگ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ پہلے عمل، تو یہ چیز غلط ہے، پہلے علم آنا چاہیے، علم آئے گا تو خود بخود عمل آئے گا، اور علم افضل ہے عمل سے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے، اور علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ ایکچوئل جو وارث ہیں انبیاء کے وہ علماء ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ علم سیکھے۔ تو اس سے پھر ہمیں کیا پتہ چلا کہ علم پہلے حاصل کرنا چاہیے، بعد میں عمل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خود بخود آ جائے گا۔ پھر ربانی کی بات یہاں پر آئی تھی، تو یہاں پر دراصل بات بتائی گئی کہ ربانی کون ہوتے ہیں، کہ عالم پہلا درجہ عالم کا ہے، پھر فقیہ کا ہے، پھر حکیم کا ہے۔ ربانی یعنی رب والے، جب علم حاصل کر لے تو پھر وہ رب والے بن جاتے ہیں۔ اور پچھلے باب سے اس حدیث کا جو تعلق تھا کہ پہلے علم، اور یہاں علم کے لیے رعایت دی گئی ہے کہ انسان پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیکھے، جو یہاں پر بات کی گئی ہے کہ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، کہ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیکھے پھر اس کے بعد بڑی باتیں سکھائے، انہیں چھوٹی باتوں کو بتایا جائے پھر بعد میں بڑی باتیں بتائی جائے. پھر دین کا جو علم ہے اس کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں. متعین اوقات میں ہم دین کا علم لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو وہ باتیں بتائیں جو وہ نہیں جانتے ہیں، جس کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر لوگ غفلت کا شکار ہیں اور اجر سے بھی محروم ہیں. تو یہ اس حدیث کی اہمیت ہے کہ علم مقدم ہے عمل سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.